نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. یہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہے کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان کے حالات کو پڑھنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہیرے جو تھے وہ چھپائے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے دور میں، کہ جن کی چمک سے واقعی وہ دور چمکدار ہوا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. حضرت عمیر بن سعد الانصاری نے یتیمی اور فقر و فاقہ کا جام اس وقت پیا جب کہ آپ نے بھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا تھا. ان کا باپ ملک عدم کو اس حالت میں کوچ کر گیا، یعنی فوت ہو گیا، کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و متاع نہ چھوڑا جو اولاد کے کام آ سکے. لیکن ان کی والدہ نے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سویت سے نکاح کر لیا، اور اس نے عمیر بن سعد کو اپنی کفالت میں لے لیا. جلاس بن سویت کے حسن سلوک، ہمدردی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بھلا ہی دیا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. جناب عمیر جلاس بن سویت کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے. جناب جلاس نے بھی حضرت عمیر کو اپنے دل میں اسی طرح جگہ دی جیسے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو دل میں بساتا ہے. جو جو جناب عمیر نشو نما پاتے اور جوان ہوتے گئے، تو جلاس کے دل میں ان کی محبت بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ان کی ہر ادا سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی، صداقت و دیانت ان کے ہر عمل سے نمایاں نظر آتی. اس حصے کو عنوان لکھیے، دن بدل گئے. بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کی. سب سے پہلی بات کہ وہ بچے جو بچپن میں ہی یتیم ہو جائیں، اگر اللہ کی مدد ہو تو وہ بعد میں بھی اچھے کام کرتے ہیں، اور جس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری بات ہم نے اس میں سیکھی کہ حالات ایک سے نہیں رہتے. تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں پھرتے رہتے ہیں. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی پہلے آتی ہے، آسانی اس کے بعد آتی ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ ایک شوہر کے انتقال کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے. پھر اگلی بات کہ اگر آج غربت ہے تو کل مال و دولت بھی مل سکتا ہے. اگلی بات، سوتیلے رشتوں میں بھی محبت ہو سکتی ہے. آگے دیکھتے ہیں. حضرت عمیر بن سعد ابھی 10 سال کے نہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جلد ہی ان کے پاکیزہ، رقیق یعنی نرم اور صاف اور شفاف دل میں ایمان راسخ ہو گیا. اسلام ان کے دل کی زرخیز زمین میں پانی کی طرح سرایت کر گیا. انہیں نوعمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. جب یہ نماز کے لیے مسجد نبوی آتے جاتے تو ان کی والدہ محترمہ اپنے لخت جگر کو کار خیر میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتیں. کبھی تو وہ خوشی کے اظہار میں اکیلی ہوتیں، اور کبھی ان کا خاوند بھی خوشی میں شریک ہوتا. اس حصے کو عنوان لکھیے، نو عمری میں ہی ایمان کا بیج دل میں ڈل گیا. اس حصے سے عمل کی بات ہے کہ 10 سال کی عمر کا انسان بھی اپنے شعور کے ساتھ اسلام قبول کر سکتا ہے. حالانکہ عموماً یہ عمر پیوبرٹی کی عمر یعنی بلوغت کی عمر سے پہلے کی ہوتی ہے، لیکن اس سال میں بھی انسان اپنے بارے میں آزاد ہو سکتا ہے. دوسری بات کہ جتنی جلدی اسلام دل میں آ جائے اتنا ہی قبول کرنا آسان ہوتا ہے. عموماً دیکھیے کہ انسانوں میں خاص طور پہ جوانی کے ناطے سے جو خراب عادتیں آتی ہیں وہ 10-12 سال کی عمر کے بعد آتی ہیں. اس لیے اگر ابتدا میں ہی دل میں اللہ کے دین کی محبت آ جائے تو پھر بعد میں آسانی ہوتی ہے. یہاں تو قبول اسلام کی بات ہے نا, قبول دین کو بھی دیکھ لیجئے. جو بچے بچپن سے اچھا میلان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں تو پھر جوان ہونے کے بعد بہت نہیں بھٹکتے, اور ان کی طرف سے ماں باپ کو بہت زیادہ مشکل نہیں سہنی پڑتی. تو اس لیے اگر آپ کے گھروں میں یا آپ خود یا آپ کے ساتھیوں میں کوئی چھوٹی عمر کا ہے تو اس کے بگڑنے کا انتظار مت کیجیے کہ وہ بگڑ جائے, تو پھر اس کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے, بلکہ کچی کچی زمین پہ ہی ایمان کا پودا لگ جانا چاہیے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ بچپن سے مسجد کے ساتھ تعلق اپنا رنگ لاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں, اس نوجوان صحابی عمیر بن سعد کی زندگی نہایت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک جوانی میں ہی ایک ایسے سخت ترین تجربے اور کڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نوجوان کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ہوا یہ کہ سن 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا اور مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دے دیا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی جنگ کا منصوبہ ترتیب دیتے تو تمام تر منصوبہ بندی صیغہ راز میں رکھتے. جس سمت کو لشکر اسلام کو روانہ کرنا ہوتا بظاہر اعلان کسی دوسری سمت کا کرتے. غزوہ تبوک میں آپ نے یہ پالیسی اختیار نہ کی, بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے. دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گزار تھا, اور مقابلے میں دشمن بھی بہت طاقتور تھا. آپ نے اس موقع پر اس لیے ہر بات کی وضاحت کر دی تاکہ صحابہ کرام معاملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں اور خوب اچھی طرح تیاری کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کا آغاز بھی ہو چکا تھا, گرمی شدید تھی, پھل پک چکے تھے, درختوں کا سایہ بھلا معلوم ہوتا تھا, طبیعتوں میں سستی و کسل مندی کا غلبہ نظر آنے لگا. ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انتہائی ذوق و شوق سے جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے. لیکن منافقین مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے, مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے اور اپنی نجی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے. لشکر اسلام کی روانگی سے چند روز پہلے عمیر بن سعد مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مسلمان وفورے شوق سے یعنی شوق کے جذبات سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں. مہاجرین اور انصار کی معزز خواتین نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیمتی زیورات پیش کر دیے تاکہ آپ ان کی قیمت لشکر اسلام کی تیاری میں صرف کر دیں. حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1,000 دینار پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلہ اٹھائے تیزی سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ساری رقم چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی. انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر بیچ رہا ہے تاکہ اس قیمت سے جہاد کے لیے تلوار خرید سکے. حضرت عمیر بن سعد کی آنکھوں کے سامنے جوش ولولہ اور جذبہ جہاد کے مناظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی, لیکن وہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے کہ جلاس بن سویت چپکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے, جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی باوجود تونگری اور خوشحالی کے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. حضرت عمیر بن سعد نے ارادہ کیا کہ جلاس بن سویت کی ہمت بندھاتے ہوئے اور اس کے دل میں حمیت اور جذبہ جہاد پیدا کرے, تو اس نے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کر دیے جس کا بچشم خود نظارہ کیا تھا, اور خاص طور پر ان اہل ایمان اور قدسی صحابہ کی صفات بیان کی جنہوں نے جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شمولیت کی درخواست کی, لیکن رسول اقدس نے اس بنا پر مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری نہیں اور منزل بہت دور ہے. तो वो अपनी नाकामी और बेबसी पर जारो कितार रो रहे थे और गम से इस कदर निढाल थे कि इनकी हालत देखी न जाती। लेकिन जुल्लास पर इनकी गुफ्तगू का असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि इसने सारी रौदात सुनने के बाद एक ऐसी जली कटी बात कही कि जिसे सुनकर नौजवान सहाबी उमर बिन साद हैरान और शशदर रह गए। जुल्लास ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे नबूवत में सच्चे हैं तो फिर हम तो गधों से भी ज़्यादा बदतर हैं। नौज़ुबिल्लाहिमिन्ज़ालिक। इस हिस्से को उन्वान लिखते हैं, आजमाइशें ईमान की बहुत मुख्तात होने की ज़रूरत है। इसके बीच में आप थोड़े से डैश डालेंगे, यानी आजमाइशें ईमान की, फिर स्लैश डाल के लिखिए, बहुत मुख्तात होने की ज़रूरत है। इस हिस्से से भी अमल की बहुत सारी बातें हैं और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। पहली बात तो ये है कि इंसान पे किसी भी लम्हे कोई इम्तिहान आ सकता है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी के किरदार से हमने सीखी कि जंग या लड़ाई के वक्त ज़रूरी नहीं कि हर बात को पहले से खोल कर बयान कर दिया जाए। दूसरी बात, कुछ बातों के छुपाने में या उनके जाहिर ना करने में हिकमत होती है। अगली बात हमने देखी कि जब जज्बे सच्चे होते हैं तो कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनती। फिर अगली बात, एक का जोश दूसरे को भी जोश दिलाता है। फिर अगली बात, मुश्किल औकात में औरतों का किरदार भी मर्दों की तरह नुमाया रहा। फिर अगली बात, अशरफियों का थैला रखना जायज़ है, मगर बवक्त ज़रूरत इस्लाम के लिए कुर्बान किया जा सकता है। फिर अगली बात, आजमाइश जब ईमान की आती है तो अंदर के हालात खुलते हैं। आगे देखते हैं इस हिस्से के बाद। हज़रत उमर जल्लास बिन सुवैद के मुंह से ये बात सुनकर अंगुश्त बदंदा रह गए, यानी अपनी उंगलियां मुंह में दे दी। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जुल्लास जैसे ज़हीनो फ़तीन और दानिशमंद शख्स के मुंह से इस किस्म की बुरी बात भी निकल सकती है जो कहने वाले को फौरी तौर पर दायरे इस्लाम से निकाल देगी, यानी खारिज कर दे और कुफर की हदूद में बिला रोक टोक दाखिल कर दे। ये बात सुनते ही उमर बिन साद इस सोच में पड़ गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो सोच विचार के बाद बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचे, अगर जुल्लास की इस दिल आज़ार बात से पहलू तही इख्तियार की गई और इस पर पर्दा डाला गया तो ये सरीहन अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत होगी और इस खामोशी और पर्देदारी से इस्लाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा और इस तर्ज अमल से इन मुनाफिकों को तकवीयत मिलेगी जो दर पर्दा इस्लाम को मिटाने के लिए आपस में मशवरे करते रहते हैं। और अगर इस राज को अफशां कर दिया जाए तो फिर इस शख्स पर गिरान गुजरेगा जिसे मैं वालिद का दर्जा देता हूँ और उसने अपने हुस्ने सलूक और फयाजी से मुझे यतीमी का एहसास तक न होने दिया और इक्तसादी तावन से मुझे मालदार बना दिया और मुझे बाप की वफात का गम भुला दिया। मैंने सोचा कि इस नाजुक मरहले पर कौन सी कड़वी गोली निगली जाए। फिर यकदम मैंने जुल्लास की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, बखुदा रुए ज़मीन पर रसूल अकदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन आज आपने कैसी बात कह दी कि अगर लोगों के सामने इस बात का तذکرہ करता हूँ तो आप रुसवा हो जाते हैं, अगर खामोश होता हूँ तो अमानत में खयानत का मुर्तकिब होता हूँ। इस तरह मैं अपने आप को तबाह व बर्बाद कर बैठूँगा। मैं तो ये बात रसूल अकदस को बताने जा रहा हूँ, अब आप अपना अंजाम सोच लें। कैसे मुश्किल मरहले आते हैं ना ज़िंदगी में, और ईमान वाली ज़िंदगी में। जी, इसका उन्वान लिखिए, ईमान वाली ज़िंदगी मुश्किलात वाली ज़िंदगी है। अमल की बातें देखेंगे कि कुफर का कोई एक कलमा भी इंसान को ईमान से खारिज कर देता है। हम निफाक की किस्मों में पढ़ चुके, कुफर निफाक, कुफर मिल्लत। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी हज़रत उमर की समझदारी कि जज्बाती फ़ैसला करने की बजाय सोच विचार की। फिर अगली चीज़, अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ऊपर रखा और इस्लाम के नुकसान से बचने की कोशिश की। फिर अगली बात कि ढका छुपा मामला नहीं किया बल्कि उनको भी बता दिया कि मैं आपके बारे में ये बात करने वाला हूँ। ہم سب دیکھیں تو عموماً ایسے معاملات میں لوگ مصلحت پسند ہونے لگتے ہیں اور اپنے رشتوں کو بچا لیتے ہیں اور بعض دفعہ اسلام کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے، اور تو اس آیت کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول باقی چیزوں سے پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو کہ جب اللہ اپنا فیصلہ لے کے آ جائے۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمیر بن سعد مسجد نبی کی طرف چل دیے، اور جو کچھ جلاس بن سوید کی زبانی سنا تھا منوان یعنی پورے کا پورا رسول اقدس کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو اپنے پاس بٹھایا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کی اور آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا عمیر کے سامنے تم نے یہ بات کی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام جلاس اور عمیر کو بغور دیکھنے لگے تاکہ ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگا سکیں کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منافق کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان سانپ کی مانند احسان فراموش نکلا کہ جس نے اسے دودھ پلایا اس نے اسے ہی ڈنک مارا۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے، نہیں بلکہ یہ نوجوان تو نہایت ہی شریف الطبع ہے، اس کی تو نشو و نما ہی اطاعت الہی کے ماحول میں ہوئی اور اس کے چہرے کے تیور ہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ رسول اقدس نے حضرت عمیر کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے ہیں اور بے خودی کے عالم میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہے، الہی میری بات اپنے نبی پر واضح کر دے، الہی میری بات اپنے نبی پر واضح کر دے۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، حضور میں بالکل سچا ہوں، میں خلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عمیر نے میرے متعلق جو کچھ آپ کو کہا وہ بالکل جھوٹ کہا، بخدا میں نے ایسی کوئی گستاخانہ بات نہیں کی۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ ختم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اتنے میں رسول اقدس پر غنودگی طاری ہو گئی، صحابہ کرام پہچان گئے کہ اب وحی نازل ہوگی، ہر ایک اپنی جگہ ہی سہم گیا، سب کی نگاہیں اللہ کے نبی کے چہرے انور پر جم گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس پر خوف و خراس طاری ہو گیا اور عمیر کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی یہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سے وحی کا اثر زائل ہو گیا اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا منهم الا نغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكو خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور یہ کافرانہ بات کہی ہے، وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور ان میں وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو کچھ وہ نہ کر سکے۔ ان کا سارا غصہ اب اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں بھی کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جلاس شاید سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ جس کی زبان گنگ ہو گئی، رسول اقدس کی طرف دیکھا اور آہوزاری کے ساتھ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری توبہ، میری توبہ، عمیر نے سچ کہا، میں جھوٹا ہوں، اللہ سے کہیں میری توبہ قبول فرمائے، میں آپ پر قربان۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے عمیر کے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ رسول اقدس نے انتہائی شفقت سے اپنا دست مبارک عمیر کے کان پر رکھا اور فرمایا، میرے عزیز، آپ کے اس کان نے بالکل صحیح سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس حادثے کے بعد جلاس بن سویس صدقے دل سے توبہ کر کے دار اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر پوری زندگی اسلامی طریقے پر گزاری. اس واقعے کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعد کا نام لیا جاتا تو فوراً یہ کہتے, اللہ اسے جزائے خیر دے, اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کر دی. حضرت سعد کی زندگی کا صرف یہی روشن اور خوشائن واقعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روح پرور ہیں اور آپ کی زندگی کے روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ اکبر, کیسے پیارے صحابی تھے نا. عمل کی باتیں اس میں اور اس کا حصہ دیکھیں گے. وحی الٰہی نے حقیقت کھول دی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت عمیر کی کمٹمنٹ, دوسری بات کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے ورنہ فوراً ہی بات ختم ہو جاتی. پھر اگلی بات کے وقت کی ضرورت کے مطابق وحی کا نزول ہوتا تھا. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ دونوں طرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, ایک کو سچا کہتے ہیں بعض دوسرے کو. پھر اگلی بات اس سے ہم نے دیکھی کہ جب انسان کا بس نہ چلے تو آنسو اس کے دل کا اظہار کر دیتے ہیں. ہم ان سب کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی دعا کریں اور اپنے حالات کی فکر کریں, کس طرح ان کی زندگیوں میں حالات بدلتے تھے اور اس کے بعد بالکل جہنم کے قریب جاتے جاتے یہ لوگ بچ جاتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام زندہ کردار تھے, اور زندہ انسان جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان تصورات کی دنیا سے نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھیں گے کہ ان کا بڑھاپا یا ان کی زندگی کے آخر کے دور کی کچھ باتیں. صورتحال یہ تھی کہ علاقہ خمس کے باشندے اپنے گورنر کے خلاف بڑے زبان دراز اور شکایتی واقع ہوئے تھے. جب ان کے پاس کسی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اس پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے اور مختلف قسم کے عیب نکالنے لگتے. بالآخر ان کے خلاف زبردست محاذ قائم کر کے خلیفت المسلمین سے پرزور مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی بہتر شخص کو متعین کیا جائے. اس دفعہ فاروق اعظم نے عزم کیا کہ اب ایسا گورنر مقرر کروں گا جس کا کردار مثالی ہو اور باشندگان خیمس کو انگشت نمائی یعنی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اس منصب کے لیے فاروق اعظم کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد پر پڑی, لیکن وہ بلاد شام میں لشکر اسلام کے سپہ سالار کی حیثیت سے شہروں کو آزاد کراتے, قلعوں کو فتح کرتے, قبائل کو زیر فرمان کرتے اور مفتوحہ علاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اس حوصلہ افزائی پیش قدمی کے باوجود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں خمس کا گورنر مقرر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میرا یہ خط لکھتے ہی خمس روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر بطور گورنر اپنے فرائض سر انجام دیں. امیر المومنین کا حکم ملتے ہی حضرت عمیر خمس روانہ ہو گئے. وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا, نماز کے اختتام پر ان سے خطاب کیا, حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا, لوگو اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ایک مضبوط دروازے کی مانت ہے. حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق اور صداقت کا پیغام ہے. سن لو, اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا سلطان طاقتور رہے گا. بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں, بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل و انصاف اور حق و صداقت اختیار کرنے میں ہے. پھر آپ اپنے مختصر خطبے میں پیش کیے ہوئے دستور العمل کو نافذ کرنے کے لیے ہمتن مصروف ہو گئے. اس حصے سے عمل کی باتیں اور اس کا عنوان, شکایتی لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے یا رہتے. اس سے عمل کی باتیں ہم تھوڑی سی دیکھیں گے. پہلی بات ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کرے پھر بھی کچھ لوگوں کو شکایت تو ہو ہی جاتی ہے. پھر اگلی بات کہ جتنا انسان کا منصب بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہونے لگتی ہے. پھر اگلی بات, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست, कि इंसानों को वही काम देते थे जो करने के वो काबिल हों। फिर अगली बात, हज़रत उमर ने नमाज़ भी पढ़ाई, हालांकि ये एक सरकारी ओहदे पर फ़ाइज़ थे। इससे पता चलता है कि सहाबे कराम के दौर में दीन और दुनिया के तकाजे साथ साथ लिए जाते थे। फिर हज़रत उमर का कौल बड़ा खूबसूरत है कि इस्लाम एक नाकाबिले तस्खीर किला है और मज़बूत दरवाज़े की तरह है, और वो अदल व इंसाफ़ और हक़ और सदाकत का पैगाम है। यानी जहाँ अदल और इंसाफ़ होगा, सच और सदाकत होगी, वहाँ ज़रूर ही अल्लाह ताला इस्लाम को इज़्ज़त और फतह देगा। आगे देखते हैं। हज़रत उमर बिन साद ने खिम्स के गवर्नर की हैसियत से 1 साल का अरसा गुजारा। इस अरसे में ना तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म को कोई ख़त लिखा और ना बैतुल माल के लिए कोई रकम भेजी। इस सूरत हाल से फारूक आज़म के दिल में शकूक व शुबहात पैदा हुए, क्योंकि आपको गवर्नरों के बारे में बहुत अंदेशा था कि कहीं वो अहदा मनसब और मालो मता के फितने में मुब्तला ना हो जाएं। इनके नज़दीक हजूर अकदस के सिवा कोई मासूम नहीं था। आपने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उमर बिन साद को ख़त लिखो कि जो ही मेरा ख़त मिले, खेमस को खैर बात कहकर सीधे मेरे पास चले आओ। अपने साथ वो माल भी लेते आना जो अब तक बैतुल माल के लिए वसूल किया है। उन्वान लिखिए, दिल में शक आ गया, फिर स्लैश डाल के लिखें तो राय बदल गई। इससे पता चलता है कि इंसान का दिल बदलने में देर नहीं लगती। दूसरी बात, हज़रत उमर जैसे शख्स के भी दिल में शक आ सकता था। फिर अगली बात, जब दिल में शक आया तो उस पर फौरी फैसला दे दिया, हकीकत मालूम नहीं की, जिसका बाद में अफसोस होगा। आगे देखते हैं। हज़रत उमर बिन साद को जब हज़रत फारूक का ख़त मिला तो फौरन एक थैला जिसमें कुछ ज़्यादा राह था, एक अदद बर्तन वज़ू के लिए और हाथ में अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और खिम्स की गवर्नरी को खैरबाद कहकर कुशां कुशां सूए मदीना चल दिए। यानी खुशी खुशी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो जब मदीना पहुँचे तो इनका रंग स्याही माइल, जिस्म नहायत लागर और नहीफ हो चुका था, सर और दाढ़ी के बाल काफ़ी भर चुके थे। सफ़र की मुश्किलात के आसार आपके चेहरे और जिस्म पर नुमाया थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म के पास पहुँचे, वो इनकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। पूछा, उमर तुझे क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपके पास अपनी तमाम दुनिया उठा लाया हूँ। आपने दरियाफ्त किया, तुम्हारे पास दुनियावी मालोमता कितना है? फारूक आज़म का ख्याल था कि ये बैतुल माल से बहुत सा माल और मता अपने हमराह लाए हैं। हज़रत उमर ने बताया, मेरे पास एक थैला है जिसमें मेरा ज़्यादा रहा है, एक प्याला है जिसमें खाना भी खाता हूँ और इससे अपना सर और कपड़े भी धोता हूँ, एक बर्तन पानी पीने और वज़ू करने के लिए है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस सामान के अलावा सारी दुनिया मेरे लिए फजूल है, मुझे इस दुनिया से कोई गरज नहीं। सैयदना फारूक आज़म ने पूछा, क्या आप खेमस से, या खमिस से ही प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा जा रहा, तो बहरहाल, क्या आप खमिस से पैदल चलकर आए हैं? अर्ज़ की, हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन। फरमा, इतने बड़े और अहम मनसब के बावजूद आपको सवारी भी ना दी गई जिस पर आप सवार होकर यहाँ आते? अर्ज़ की, ना ही बशिंदगाने खमिस ने कोई सवारी दी और ना ही मैंने इनसे तलब की। आपने दरियाफ़्त फरमाया, वो मालो मता कहाँ है जो अपने हमरा बैतुल माल के लिए लाए हो? अर्ज़ किया, मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। आपने पूछा, क्यों? अर्ज़ की, जब मैं खमिस पहुँचा तो वहाँ के बाशिंदों में से सुलहा और अतकिया, सुलहा होते साले से, साले की जमा, और अतकिया तकवा वाले मुत्तकी को जमा किया और टैक्स जमा करने का काम इनके सुपुर्द कर दिया। जब भी वो कोई माल इकट्ठा करते तो मैं इनसे मशवरा लेता और मुनासिब जगह पर खर्च करता और मुस्तहकीन में तकसीम कर देता। ये रोयदाद सुनकर हज़रत फारूक ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उमर के लिए खमिस की गवर्नरी की तजदीद कर दो ताकि ये वहाँ जाकर दोबारा अपना मनसब संभाल लें। यह सुनकर हज़रत उमर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज़ ये मनसब नहीं चाहता। अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ना तो आज के बाद आपके कहने पर और ना आपके बाद किसी के कहने पर ये मनसब संभालूंगा। फिर आपने अमीरुल मोमिनीन से مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسیرا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ کیسا دل تھا سوچئے ذرا، ایک طرف شان و شوکت ہے اور دوسری طرف بے رونق زندگی، جس میں کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی کشش نہیں، لیکن انہوں نے کس کو قبول کیا؟ اس کا عنوان لکھیے، غلط فہمی دور ہوئی۔ دیکھیے کیسے لوگوں کی کہانیاں پڑھ کے لگتا ہے نا کہ واقعی پھر اس دور میں جو اللہ کی رحمتیں اور مدد آتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اعلیٰ کردار کے تھے۔ آج جب کسی کو سیاست یا حکومت میں حصہ مل جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مختلف لوگوں کا مختلف معاملہ ہے، اللہ ہی جانے کہ کون کس طرح کا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا کہ یہ چیزیں انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہیں۔ کیا ضرورت نہیں ایسی کہانیوں کام کرنے کی، جن کو دنیا کے مال سے ذرا سی بھی رغبت نہ ہو؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت عمیر کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا کہ وہ عمیر بن سعد کے پاس مہمان بن کر جائیں، اگر وہاں مال و دولت کے آثار دیکھے تو فوراً اسی حالت میں واپس آ جائے، اگر دیکھے کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ فاروق اعظم نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے سپرد کی۔ جی، اس کا نام لکھیے، دیناروں سے بھری تھیلی۔ جناب حارث امیر المومنین کا حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے اور حضرت عمیر بن سعد کے گاؤں پہنچ کر ان کے گھر کا پتہ کیا، ان سے ملے، سلام عرض کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کہاں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا، باشندگان مدینہ کا کیا حال ہے؟ عرض کی، سب خیریت سے ہیں۔ اب پوچھا، امیر المومنین کیسے ہیں؟ کہا، بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا، کہ آج کل وہ شرعی حدود نافذ نہیں کرتے؟ کہا، کیوں نہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو عبرتناک سزا دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا، الہی عمر کی مدد فرما، الہی میں جانتا ہوں اسے تیرے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ حضرت حارث حضرت عمیر کے ہاں 3 دن ٹھہرے، ہر روز ان کی تواضع کے لیے جو کی صرف ایک روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا، آپ نے حضرت عمیر اور ان کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی، ان کے پاس تو صرف ایک روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تجھے کھلا دیتے ہیں، اس طرح مسلسل بھوکے رہنے سے تو وہ نڈھال ہو جائیں گے، اب آپ یہاں قیام کرنے کے بجائے میرے گھر تشریف لے جائیں۔ کیا محسوس ہوا آپ کو یہ بات سن کے؟ دل میں ہوک اٹھتی ہے؟ اس کو عنوان لکھیے، ایک ہی روٹی میزبان اور مہمان کے لیے۔ ہمیں نسبت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی؟ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا تقویٰ بھر دے۔ یہ بات سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر کی خدمت میں پیش کی۔ عمیر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بتایا، امیر المومنین نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ واپس لے جائیں، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا عمیر کو اس رقم کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی، اس نے کہا، عمیر یہ رقم لے لو، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا ورنہ محتاجوں میں تقسیم کرنا۔ جب حارث نے خاتون کی یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمیر نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جی، اس کا عنوان لکھیے، اصل غنا دل کا غنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں بھی مال سے ایسی ہی بے رغبتی ہو اور خود محتاج ہے۔ آپ دیکھیے کہ مہمان کو ایک روٹی کھلانے کے لیے نہیں اور اپنے سے بڑھ کے آگے دے رہے ہیں، کہاں ہیں یہ سارے کردار؟ ہم اپنے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں، پھر مہمانوں کو پوچھتے ہیں، اور ایسی تنگی تشی میں اگر ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کرتے کیا؟ دل خوش ہوگا؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا کہ جب تک کسی کو چار کھانے نہ پکا کے کھلائے ہم مہمانی کا حق بھی ادا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب حارث واپس مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت فاروق نے دریافت کیا، آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی، امیر المومنین بہت ہی تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم انہیں دینار دے آئے ہو؟ عرض کی، ہاں امیر المومنین۔ आपने दरियाफ़्त किया, उन्होंने वो दीनार क्या किए? अर्ज़ की, मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक दिरहम भी अपनी ज़ात के लिए नहीं रखा होगा। ये सुनकर फारूक आज़म ने हज़रत उमैर को ख़त लिखा कि फ़ौरन मदीना पहुँचो और मुझसे मिलो। हज़रत उमैर बिन साद ख़त मिलते ही मदीना रवाना हुए, अमीरुल मोमिनीन के पास पहुँचे। उन्होंने आपको खुशामदीद कहा और नहायत इख्तराम से अपने पास बिठाया। फिर मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, उमैर, जो मैंने दीनार भेजे थे उन्हें आपने कहाँ सर्व किया? कहने लगे कि आप मुझे दीनार देने के बाद इनके बारे में क्यों पूछते हैं? आपने फरमाया कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं हकीकत हाल मालूम करूं। ब्राह मेहरबानी आप ज़रूर बताएं। फरमाया, मैंने वो जमा कर लिए हैं ताकि उस दिन काम आ सकें जिस दिन माल और औलाद काम ना आ सकेंगे। ये सुनकर हज़रत फारूक की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि आप उन बंदगाने खुदा में से हैं जो ज़रूरत के बावजूद दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। ये सूरह हशर की एक आयत का तर्जमा। फिर आपने हुक्म दिया कि इनके लिए अनाज और कपड़ों का जोड़ा फ़ौरन तैयार किया जाए। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, अनाज की तो मुझे ज़रूरत नहीं, यहाँ आते हुए अहले खाना के लिए थोड़े से जौ घर छोड़ आया हूँ, जब वो ख़त्म होंगे तो अल्लाह ताला हमें और रिस्क अता कर देंगे। अलबत्ता कपड़ों का जोड़ा मैं अपनी बीवी के लिए ले जाता हूँ क्योंकि उसका लिबास बहुत बोसीदा यानी पुराना हो चुका है। हज़रत उमैर बिन साद और हज़रत फारूक की इस मुलाकात को अभी ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि हज़रत उमैर को खुदावंदे ज़ुलजलाल की तरफ से बुलावा आ गया ताकि ये अपने प्यारे नबी आकाए दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलें और दिली तमन्ना के मुताबिक अपनी आँखों को ठंडा कर सकें, क्योंकि बड़ी शिद्दत से इन्हें अल्लाह के नबी से मिलने का इश्तियाक था और वो आखरत के सफ़र पर इत्मीनान दिल से रवाना हुए, इस तरह के उनके कंधों पर दुनिया का कोई बोझ ना था। अलबत्ता आपके पास नूरे हिदायत और तकवा और इखलास की दौलत थी। जब आपके वसाल की खबर हज़रत फारूक आज़म को मिली तो इनके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया और आपने शदीद हुस्नो मलाल का इजहार करते हुए फरमाया, मेरी दिली तमन्ना है कि उमैर बिन साद जैसे मुझे साथी मिले ताकि अमूरे सल्तनत में इनसे मदद ले सकूं। अल्लाह इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हुए। तो ये थे उमैर बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हो। इस तरह के न जाने कितने सहाबे कराम थे जिनको हम नहीं जानते। ये आखिरी हिस्से का उन्वान लिख लीजिए, वक्ते रुख्सत कंधे बोझल नहीं थे। इनके लिए तो यही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तू हमें भी ऐसा बना दे। इतनी बेनियाज़ी अगर आ जाए इंसान में और अगर उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स में ये बेरग़बती आ जाए तो आप देखिए कि फिर उम्मत की तकदीर बदलेगी। आप देखिए कि हमारा तो हाल क्या है कि ज़रा सा हमारी वो बैंक बैलेंस जो रखा होगा ना एक अपने जहन में, उसी में कमी आ जाए तो हम कहते हैं अब खाएंगे कहाँ से, अब पियेंगे कहाँ से, अब तो लगता है कुछ रहेगा ही नहीं। ज़रा जॉब चली जाए तो हालात कैसे दिल के होने लगते हैं। बाहर के हालात नहीं इतनी जल्दी बदलते जितने अंदर के हालात बदलने लगते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे पास है ही क्या, और कम से कम जो है उसको भी सोचते हैं कि वो हमारा ही नहीं, पेट तो भरता ही नहीं है ना हमारा। फिर भी दिल खुश हो जाए ना इतना कुछ होने के बाद भी, तो भी बात है खुश फिर भी नहीं है, यही सोचते हैं कि मुझे मिला ही क्या है। यकीन करें कि ज़िंदगी जितनी फैला लेंगे ना उतनी फैलती जाएगी, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना तो भरती जाती है, इस तरह दिल दुनिया की मोहब्बत से फूलता ही जाता है और उसके साथ फिर इंसान आगे से आगे आगे से आगे, ये वो चीज़ है जिसका कोई एंड ही नहीं। चलें बड़ी मोहब्बत से इनके लिए दुआ करें और अपने लिए भी। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।